سمندر کے جانور کو اگر پکڑنا اور شکار کرنا اور کھانا منع کر دیا جاتا تو خود انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی. تو اس سے آپ دین کی وسعت اور دین کی سہولت کا بھی اندازہ لگائیں کہ ہمارے دین میں کوئی ریجیڈیٹی نہیں ہے. ایسا دین نہیں ہے کہ جو انسانی ضرورت اور حالات اور تقاضوں کا احساس نہ کرے. پابندیاں اپنی جگہ, لیکن جہاں پابندی انسانی نفس کے لیے, انسانی جان کے لیے گراں ہے, اس کی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کا سبب ہے, وہاں پابندی ہٹا لی گئی. تو اس سے پتا کیا چلتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. یہ ہے دراصل اس آیت کا مفہوم. اور دین میں جتنی بھی پابندیاں ہم پر عائد کی گئی ہیں وہ اسی نوعیت کی ہیں جو ہم نبھا سکیں. ہمیں دین میں ایسے احکامات نہیں دیے گئے کہ جو ہماری پہنچ سے اور ہماری استطاعت سے باہر ہوں. حج فرض ہے, پسندیدہ ہے, لیکن استطاعت نہیں تو کوئی بات نہیں, معاف کر دیا گیا. یہ نہیں کہا کہ جیسے تیسے جیو یا مرو, خود کو بیچو اور پہنچو. نہیں, سہولت دے دی گئی. اسی لیے سورۃ الحج میں آپ نے وہ آیت پڑھی نا, لکل امت جعلنا منسکن. ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے طریقے مقرر کیے, اور طریقے سے مراد صرف وہ خاص مخصوص کوڈ نہیں, اس سے مراد وہ رخصتیں بھی ہیں کہ کب آپ کو کوئی کام کرنا ہے اور کب اس کے لیے آپ کو رخصت دی جاتی ہے. حج یا عمرہ کے دوران صفا اور مروہ پہاڑیوں کا طواف یعنی سعی کرنے کا حکم ہے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہیں, لہذا جو شخص بیت اللہ شریف کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرے. اور جو شخص برضا اور رغبت کوئی بھلا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے. یاد رہے کہ زمانے جاہلیت میں صفا پر اساف اور مروہ پر نائلہ بت رکھے ہوئے تھے, لوگ ان کا طواف کرتے. تو جب مسلمان حج کرنے یعنی اسالت اسلام میں حج کی باری آئی یا عمرے کی, تو ان کے دل میں یہ کھٹک پیدا ہوئی کہ کہیں یہ دور جاہلیت کی روایت تو نہیں, اور اس سے ان بتوں کی تعظیم کا تو کوئی پہلو نہیں نکلتا. تو اسے واضح کر دیا گیا کہ ایسا نہیں ہے, یہ دراصل اللہ کی نشانیاں ہیں. حج ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تجارت کرنا بھی جائز ہے, یہ بھی دین کی ایک اور رخصت ہے, سہولت ہے. دین انسان کا مزاج سمجھتا ہے. ہمارے دین میں نیکی کا تصور یہ نہیں کہ انسان کو اذیت دی جائے, اس پر ناقابل برداشت بوجھ ڈالا جائے. تقوی اس چیز کا نام نہیں کہ انسان آرٹیفیشل یا غیر حقیقی کاموں میں پڑ جائے. دین ہمیں موسٹ پریکٹیکل انسان بناتا ہے, بیکار نہیں کرتا. دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے, یہی دین اسلام کا حسن ہے اور یہی اس کا دین فطرت ہونا ہے کہ فطرت ضرورت اور اس کے تقاضوں کو ساتھ رکھتا ہے, سامنے رکھتا ہے. پھر وقوف عرفات حج کا رکن ہے. مزدلفہ میں اللہ کو خوب یاد کرنے کا حکم ہے. مشعر الحرام کے قریب وقوف کرنا افضل ہے. ان سب باتوں کو ان آیات میں بیان کیا گیا, 198-199 سورۃ البقرہ. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین ثم افیدوا من حیث افاد الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. اگر حج کے ساتھ تم لوگ اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی اگر چلتے وقت تجارت کا کچھ سامان بھی لیتے جاؤ، وہاں جا کر بیچ ڈالو یا وہاں سے کچھ ساتھ لے آؤ، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ ہماری نفسیات کو سمجھتا ہے نا، اسی نے تو ہم کو بنایا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ تو باریک بین باخبر ہے، اس کو تو اندر تک کے احساسات کا پتہ ہے کہ انسان کیا چاہتا ہے. تو جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان چیزوں میں رخصتیں دی جو انسان کے فائدے کے لیے ہو سکتی. اب دیکھیں کہ حج میں کتنا بڑا کراؤڈ ہوتا ہے، اگر اس موقع پر کچھ لوگ اپنے ملک، اپنے علاقے، اپنے ہاتھ کی مصنوعات، دستکاریاں یا کوئی ایسا سامان ساتھ لے چلتے ہیں جسے بیچ کر وہ اپنے لیے زیادہ راہ بھی لے سکے اور دوسرے لوگوں کو کچھ فائدہ بھی پہنچا سکے، تو اس میں کوئی برائی نہیں. لیکن اس نیت سے حج کرنا کہ بزنس کراتے ہیں اور ساتھ حج ہو جائے گا، حج نمبر دو ہو اور بزنس نمبر ون ہو، تو پھر اسی کے مطابق اجر ہوگا. لیکن اگر مطلوب اللہ کی ذات ہو، اس کی محبت میں انسان نکل رہا ہے، عبادت اور اطاعت میں، اور ساتھ انسان اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، جیسے اب دیکھیے کہ اس سفر میں انسان کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، سو بھی رہا ہے، چونکہ وہ اللہ کے راستے میں سفر ہے، اس لیے کھانا پینا سونا سب کچھ عبادت ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی تجارت ویسے بھی ایک عبادت، اگر اس سفر میں کچھ تجارت بھی کر لی جائے، بشرطے کہ عبادت متاثر نہ ہو، یہ نہ ہو کہ لوگ مسجد میں نماز پڑھیں اور آپ باہر بیٹھ کے چیزیں بیچ رہے ہیں، ایسی تجارت نہ ہو کہ جو عبادت سے روک دے. تو ایسی تجارت بھی پھر ایک عبادت ہو جائے گی. کون سی؟ جس میں اللہ کی عبادت پہلی ترجیح ہو. اچھا، ہمارے ہاں عموماً کیا تصور پایا جاتا ہے؟ اگر کوئی شخص ایسا کرے تو اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اچھی رائے رکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے تقوی کا معیار کچھ اور بنا رکھا ہے. ہم لوگوں کی نیتوں پر بھی شک کرتے ہیں کہ ہاں ہاں وہ تو گیا ہی اس نیت سے کہ کچھ اس کی تجارت چمک اٹھ. کسی کی نیت کے اوپر شک نہ کیا کریں، کیونکہ منہ کے الفاظ لکھے جاتے ہیں اور مت بولیں. آپ نے کسی کے دل میں جھانک کر کہاں سے دیکھ لیا کہ کوئی کس نیت سے جا رہا، اور اگر کوئی بری نیت سے جا بھی رہا ہے تو وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. آپ اس پر کیوں تبصرے کر کے اپنے اعمال خراب کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس کی نیت کی خرابی کی ساری کمپنسیشن ہماری گفتگو سے ہو جائے اور ہم سب کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں، وہ چھٹ جائے اور ہم پکڑے جائیں. کسی کے اندر بھی منکر کو دیکھ کر حق کیا ہے کہ اسے روک لیا جائے، یہ نہیں کہ خود بیٹھ کر گھر میں تبصرے شروع کر دیے جائیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروه کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین ثم افیدوا من حیث افاد الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. اگر حج کے ساتھ تم لوگ اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں، پھر جب عرفات سے واپس چلو تو مشعر الحرام، مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے. پھر جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ایام تشریق میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرنے کا حکم ہے. ایام تشریق میں منا سے 12 ذی الحج کو واپس آنا جائز ہے، لیکن 13 کو واپس آنا افضل ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے. پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا، کہاں سے؟ منا سے، تو کوئی حرج نہیں. یعنی اگر کسی کو جلدی ہے اور جانا چاہتا ہے تو برا مت سمجھو، اس نے اپنا حج پورا کر لیا، اور جو کچھ زیادہ دیر ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں. نہ جلدی جانے والا لیٹ آنے والے کو برا بھلا کہے اور نہ رکنے والا جانے والے کو برا سمجھے، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک دن اس کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ طواف یا طواف زیارہ حج کا رکن ہے۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ سورۃ الحج آیت 27 سے 29 تک اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں، لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو، پکارو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں یعنی ایام نحر اور ایام تشریق میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں یعنی ذبح کریں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظر پوری کریں اگر کسی نے مان رکھی ہو، اور قدیم گھر یعنی بیت اللہ کا طواف کریں۔ شروط الحج، حج کی شرائط۔ مالدار، آزاد، عاقل، مسلمان، مرد اور عورت پر حج فرض ہے۔ عن علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن السبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل۔ رواہ ابو داود۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین شخص شرعی حکم کے مکلف نہیں۔ مکلف نہیں ہوگا، کیا لفظ ہوگا؟ مکلف کیا معنی ہے؟ جن کو تکلیف دی جاتی۔ شرعی حکم سے مراد کیا ہے؟ یعنی دین کا، شریعت کا جو حکم ہے وہ تین لوگوں کے لیے نہیں ہوتا۔ ایک سویا ہوا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، چاہے تبھی نیند سویا ہوا ہو یا پھر بے ہوشی میں ہو، جیسے آپریشن وغیرہ کے لیے سلا دیا جاتا ہے مریض کو۔ دوسرا بچہ، یہاں تک کہ بالغ ہو جائے۔ اور تیسرا مجنون، پاگل شخص، یہاں تک کہ اس کا جنون ختم ہو جائے۔ شریعت کے احکام ان لوگوں کے لیے نہیں، تو مراد یہ ہے کہ ان لوگوں پر حج بھی فرض نہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما صبی حج ثم بلغ الحنث فعلیہ ان یحج حجۃ اخرى وایما عبد حج ثم اعتق فعلیہ ان یحج حجۃ اخرى۔ رواہ الطبرانی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ حج کرے پھر بالغ ہو جائے تو اسے استطاعت حاصل ہونے پر دوبارہ حج کرنا چاہیے۔ یعنی بچے اگر حج کریں تو اس حج سے ان کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ مثلا والدین کے ہمراہ بچے بچپن میں حج کر لیں اور جب وہ بڑے ہوں، مالدار ہوں، صاحب حیثیت ہوں، تو انہیں صاحب حیثیت ہونے پر پھر حج کرنا ہوگا بلوغت کے بعد تاکہ ان کا فریضہ ادا ہو۔ اور جس غلام نے حج کیا پھر آزاد ہو گیا تو اسے استطاعت حاصل ہونے پر دوبارہ حج ادا کرنا چاہیے۔ یعنی غلام پر حج فرض نہیں، اگر وہ آقا کی خدمت میں ساتھ چلا گیا اور وہ تمام مناسک ادا کرتا رہا جیسے اس کا آقا کرتا رہا، تو اس کا یہ حج اس کے لیے ثواب کا سبب تو ہوگا کیونکہ اس نے اللہ کے گھر میں حاضری دی اور مناسک ادا کیے، لیکن فریضہ ادا نہ ہوگا. اگر اس کو آزاد کر دیا گیا اور پھر وہ صاحب حیثیت ہو گیا تو اس کو اپنا فرض ادا کرنا ہوگا. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم استلع علینا رجل شدید بیاد الثیاب شدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم اخبرني عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا رواه مسلم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اتنے میں ایک شخص نہایت سفید کپڑوں والا نہایت سیاہ بالوں والا آیا جس پر سفر کے کوئی آثار نظر نہ آتے تھے اور ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں پہچانتا تھا. آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنی دونوں ہتھیلیاں آپ کی رانوں پر رکھ لیں اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. اس کے بیٹھنے کا انداز ایسا ہی تھا جیسے آپ نماز میں التحیات کے وقت بیٹھتے ہیں، ادب کے ساتھ گھٹنے ٹیک کر. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھنے کے لیے آیا تھا، تو یہ دراصل استاد کے سامنے بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا صحابہ کرام کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ شریف کا حج کرو بشرطے کہ تم وہاں تک جانے کی قدرت رکھتے ہو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ان انس رضی اللہ عنہ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما السبیل قال الزاد والراحلۃ رواہ الدارقطنی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبیل سے کیا مراد ہے؟ یہ سبیل کون سا ہے جو آیت میں آتا ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا ہو اس کی طرف راستے کی، سبیل کی، تو سبیل کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سفر کا خرچ اور سواری، یعنی ٹکٹ کے پیسے ہوں اور راستے میں کھانے پینے یا دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زاد ہو، زاد راہ جس کو بولتے ہیں. اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے، یعنی وہاں رہنے کے پیسے، کھانے پینے کے اور دیگر چھوٹی موٹی ضروریات کے، اور اس کے علاوہ گھر سے وہاں تک پہنچنے کا خرچ. سفر حج کے لیے عورت کے ساتھ خاون یا کسی محرم مثلا باپ، بھائی، بیٹا، چچا یا ماموں وغیرہ کا ہونا شرط ہے. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك رواه مسلم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ہرگز تنہائی میں نہ ملے، یعنی ایک مرد اور ایک عورت کسی بھی جگہ پر اکیلے نہ ہوں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر ایک گروپ میں ہوں تو اور بات ہے، الا یہ کہ اس عورت کا محرم ساتھ ہو، نہ ہی کوئی عورت محرم کے بغیر سفر کرے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ مثلا اگر گروپ ہے تو پھر اور بات ہے، جیسے تنہائی میں مرد اور عورت نہ ملے لیکن اگر گروپ ہے تو اور بات ہے، اسی طرح اگر عورتوں کا ایک گروپ ہے تو پھر اور بات ہے. ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حج کے لیے چلی گئی اور میں نے فلاں فلاں غزوہ میں اپنا نام لکھوا دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ان یحیی بن عباد قال كتبت امراه من اهل الري الى ابراهيم النخعي اني لم احج حجه الاسلام وانا موسره وليس لي ذو محرم فكتب اليها انك ممن لم يجعل الله له سبيلا ذكره في فقه السنه. حضرت یحیی بن عباد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رے ایران کا ایک شہر ہے، وہاں کی ایک عورت نے حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں یہ، ان کو خط لکھا کہ میں نے فرض حج ادا نہیں کیا اور میں مالدار ہوں لیکن میرا محرم نہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے عورت کو جواب لکھا کہ تو ان لوگوں میں سے ہے جن پر اللہ نے حج فرض نہیں کیا. یعنی سبیلا سے مراد یہاں واضح کیا گیا کہ سبیل میں کیا کچھ آتا ہے. پہلی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی استطاعت میں کیا ہے، کہ وہ ہوش میں ہو، وہ بالغ ہو. پھر اسی طرح دوسری حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان بالغ ہو اور آزاد ہو. تیسری حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سبیل کی استطاعت ہو. چوتھی سے کیا پتہ چلا، سبیل سے مراد کیا ہے، سفر کا خرچ اور سواری. پھر عورت کے لیے خاص طور پر سبیل میں کیا شرط آتی ہے، کہ اس کا محرم ہو. اور دوسری جگہ سے معلوم ہوتا ہے جو یہاں نہیں لکھا ہوا کہ اگر محرم نہیں اور گروپ میں ہے تو اس صورت میں حج ہو سکتا ہے. دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ازواج مطہرات کا اکٹھے حج کرنا ہے کہ جن کے ساتھ محرم نہیں تھا، لیکن حضرت عمر نے ان پر ایک شخص کو مقرر کیا تھا. راستے کا پر امن ہونا اور حکومت کی طرف سے رکاوٹ نہ ہونا بھی حج کی شرائط میں ہے. عورت کے لیے شوہر کی وفات کے بعد حالت عدت میں نہ ہونا بھی سفر حج کے لیے شرط ہے. بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ دونوں نے حج کا ارادہ کیا اور حج پہ جانے سے پہلے ہی ایک کی وفات ہو گئی اور عورت حالت عدت میں ہو گئی، تو عدت میں پھر وہ حج کے لیے نہیں جائے گی. عن سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کان یرد المتوفی عنہن ازواجہن من البیداء یمنعہن الحج رواہ مالک. حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان عورتوں کو جو خاوند فوت ہو جانے کی وجہ سے حالت عدت میں ہوتی مقام بیدا سے واپس لوٹا دیتے اور حج نہ کرنے دیتے. اسے مالک نے روایت کیا ہے. اور آپ کو عدت کی مدت تو معلوم ہوگی، قرآن پاک سے کیا پتہ چلتا ہے، اربعۃ اشہر وعشرہ، چار ماہ دس دن. حج کے مہینوں میں عمرہ ادا کرنے سے حج کا فرض ہونا سنت سے ثابت نہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ عمرہ ادا کیا تو حج فرض ہو جائے گا، یہ سنا ہو نا آپ نے، ایسی کوئی شرط نہیں ہے. اسی طرح بچوں کے غیر شادی شدہ ہونے کی وجہ سے حج کا نہ ہونا، کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ ابھی بچوں کی شادی کرنی ہے، جب تک وہ نہیں ہوتی ہم حج پہ نہیں جا سکتے، تو اسلام میں ایسی کوئی شرط نہیں. یعنی جو شرائط عائد کی گئی وہ بس یہی ہیں، جس کے پاس یہ سب کچھ میسر ہو اس کو حج کر لینا چاہیے، اور باقی جو خود ساختہ شرائط گھڑ لی گئی ہیں حج کی راہ میں رکاوٹ کے طور پر، ان کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے گا. حج کے سفر سے جو محرم والے احکام نکلے وہ کیا ہر سفر کے لیے ہیں؟ جی ہاں، وہ ہر سفر کے لیے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ایسا سفر جس کی پھر آگے لمٹ بھی آتی کہ ایک رات اور دن کا فاصلہ ہے، یا کہیں تین دن اور تین رات کی بات بھی آتی ہے. انشاءاللہ اس موضوع کو ہم الگ کسی اور جگہ پر ڈیٹیل میں ٹریٹ کریں گے. اس میں کہا کہ کیا یہ رول صرف امہات المومنین کے لیے تھا جب انہوں نے حج کیا؟ نہیں، امہات المومنین ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے جس میں ایک گنجائش پھر نکلتی. مواقیت اور میقات. حج یا عمرہ کے لیے مواقیت. قرآن پاک کی ایک آیت میں آپ نے پڑھا تھا یسألونک عن الأهلة قل هي مواقیت للناس, لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو مواقیت کس کی جمع ہے؟ میقات کی. میقات کا لفظ وقت سے نکلا ہے, وقت. اس میں زمان اور مکان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. لفظ میقات اسم زمان اور مکان دونوں کے لیے. یہاں ہم پہلے مکان کے بارے میں یعنی جگہوں کے بارے میں پڑھیں گے, اور اس کے بعد زمان یعنی زمانے کے بارے میں کہ کن دنوں میں حج یا عمرہ ہو سکتا ہے. جیسے نماز کے اوقات ہیں نا, ایسے ہی حج کے بھی اوقات ہیں. سارے سال میں جب آپ کا دل چاہے آپ حج نہیں کر سکتے, عمرہ کر سکتے ہیں لیکن حج نہیں. اسی طرح حج کرنے کے لیے جگہ بھی مقرر ہے, اس جگہ پر جانے کے کچھ آداب ہیں, اس جگہ کی حدود کہاں سے شروع ہوتی ہیں اور ان حدود کو پار کرتے ہوئے کیا کرنا چاہیے, اس کے بارے میں چند ایک باتیں. المواقیت, میقات کے مسائل. میقات کی دو قسمیں ہیں, میقات مکانی, وہ مقامات. اردو میں اس کے لیے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ مقام. وہ مقامات جہاں سے حج یا عمرہ کرنے والا احرام باندھتا ہے. میقات زمانی, وہ زمانہ جس کے اندر اندر حج کرنا ضروری ہے. تو پہلی چیز میقات مکانی. باہر سے آنے والے حاجیوں کے لیے درج ذیل پانچ میقات ہیں. اہل مدینہ یا اس راستے سے آنے والوں کے لیے ذی الحلیفہ, اس کا نیا نام بئر علی ہے, یہ میقات ہے. مدینہ سے اگر کوئی شخص حج یا عمرہ کرے تو اس کو بئر علی یا ذو الحلیفہ کے مقام پر احرام پہننا ہوگا, اس سے آگے وہ احرام کے بغیر نہیں جا سکتا. اہل شام یا اس راستے سے آنے والوں, مثلا مصر, لیبیا, الجزائر اور مراکش وغیرہ, اس کے لیے جحفہ میقات ہے, ایک جگہ کا نام ہے جحفہ. نمبر تین, اہل نجد یا اس راستے سے آنے والوں, مثلا بحرین, دمام, الریاض وغیرہ کے لیے قرن المنازل, نیا نام سیل کبیر میقات ہے, یہ بھی ایک جگہ ہے, جو لوگ اس راستے سے آتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں اس جگہ کو. نمبر چار, اہل یمن یا اس راستے سے آنے والوں کے لیے, مثلا پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش وغیرہ کے لیے یلملم, نیا نام سعدیہ ہے, یہ میقات ہے. یہ نمبر پانچ بھی ہے, اہل عراق یا اس راستے سے آنے والوں کے لیے ذات عرق میقات ہے. یہاں آپ ایک نقشہ دیکھ رہے ہیں, اس نقشے میں آپ دیکھیے کہ درمیان میں مکہ معظمہ اسکوئر میں نشان کے طور پر دیا گیا ہے اور اس کے آس پاس لکیریں ہیں, اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جگہ سیل الکبیر لکھا ہوا ہے, دوسری طرف جحفہ موجود ہے, پھر مدینہ منورہ کے لیے یہ بڑے گول دائرے جو ہیں جو کالے رنگ کے ہیں, اور پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ کے لیے یہ یلملم یا سعدیہ جو نام ہے جگہ کا, وہاں سے احرام ضروری ہے. یہ تو ہو گیا خشکی کے راستے جانے والوں کے لیے میقات. اگر کوئی شخص جہاز پر جاتا ہے تو جہاز میں بھی باقاعدہ اس کا اعلان ہوتا ہے، خاص طور پر حج فلائٹس میں. اور اگر عمرے کے لیے بہت سے لوگ اکٹھے جا رہے ہیں جیسے رمضان میں، تو اس وقت بھی اعلان ہوتے ہیں. لیکن عام طور پر اگر کوئی انڈیویجولی عمرے کے لیے جا رہا ہو تو وہ جہاز کے عملے سے ریکویسٹ کر سکتا ہے، جس سے وہ اس کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کی میقات قریب ہے، اب آپ احرام باندھ لیں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ملک میں گھر سے یا ایئرپورٹ سے ہی آپ پہن کر جہاز میں پاؤں رکھیں کہ کہیں میقات سلپ نہ ہو جائے. نہیں، وہ کئی گھنٹے کے بعد آتی ہے، اور اس سے پہلے کچھ 10-15 منٹ پہلے وہ عموماً اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں، اور اس وقت انسان احرام میں آ جاتا ہے. مردوں کے لیے تو لباس تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی، خواتین کا تو نارمل لباس ہوتا ہے، صرف نیت کی ضرورت ہوتی ہے. ان عائشة رضی اللہ عنہا قالت وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأهل المدینة ذا الحلیفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم، رواه النسائی. اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف یہ علاقے جن کے نام لیے گئے ہیں وہاں سے ہی لوگ حج عمرے کو آ سکتے ہیں، اس سے پیچھے امریکہ سے یا چائنا سے یا انڈونیشیا سے نہیں آ سکتے. نہیں، ان کے لیے بھی یہ اصل میں حرم کے قریب ترین علاقے ہیں جہاں سے وہ حدود شروع ہو جاتی ہیں. تو جو جس ڈائریکشن سے فلائٹ آئے گی اس کی ڈائریکشن اس کے قریب ترین علاقہ شمار ہو جائے گا. جیسے اگر انڈونیشیا وغیرہ سے فلائٹ جا رہی ہے تو وہ بھی ایک طرح سے یلملم ہی کی طرف. حج 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے حج افراد. افراد کا لفظ تو خود بتا رہا ہے، فرد سے ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ خالی حج، دا اونلی حج. آپ یہاں سے صرف حج کی نیت سے نکلے، جا کے حج کر لیا. دوسرا ہے تمتو. تمتو حج تمتو. اچھا، اس میں کیا ہے؟ حج اور عمرہ ایک سفر میں، عمرہ و حج ایک ہی سفر میں، اور حج کے مہینوں میں دو چیزیں آئیں گی، حج کے مہینے ہوں گے اور عمرہ اور حج ایک سفر میں. اچھا، مثلا اگر حج کے مہینے نہیں اور آپ نے کیا کیا، پہلے جا کے عمرہ کیا پھر حج کے مہینے شروع ہوئے حج کیا، تو وہ تمتو نہیں کہلائے گا، کیونکہ آپ نے جو عمرہ کیا تھا وہ کس سے کیا تھا؟ پہلے ہی کر لیا تھا، حج کے مہینوں میں نہیں. ٹھیک، حج کے مہینوں میں جو شخص احرام پہن کر عمرہ اور حج ساتھ کرتا ہے الگ الگ احرام کے ساتھ، وہ حج تمتو. اور ایک ہوتا ہے حج قران. قران کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ملا ہوا. ٹھیک، یعنی عمرہ اور حج ساتھ ہے لیکن ایک ہی احرام ہے، احرام کھولا نہیں گیا، اور حدی بھی ساتھ، حدی ساتھ. ٹھیک ہے، حدی کیا ہوتا ہے؟ قربانی. حدی اصل پروننسیشن ہے، حدی. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ حج تمتو کرتے ہیں، ہماری اکثریت حج تمتو کرتی ہے. حج فلائٹس کب شروع ہوتی ہیں؟ حج کے مہینوں میں. ٹھیک ہے، اس میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہاں سے جب نکلتے ہیں گھروں سے تو کس کی نیت کر کے نکلتے ہیں؟ عمرے کی. اچھا، اب نیت حج کی ہوتی ہے لیکن بیسیکلی پہلا جو احرام ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے؟ عمرے کا ہوتا ہے. وہ پہن کر جا کر عمرہ کرتے ہیں، احرام کھول دیتے ہیں، 2 ہفتے 3 ہفتے جو ان کے نصیب میں ہو وہاں رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور پھر 8 تاریخ کو دوبارہ احرام پہنتے ہیں. کہاں جا کے پہنتے ہیں؟ جس ہوٹل میں، گھر میں، خیمے میں، سڑک پہ، جہاں بھی رہ رہے ہوں وہیں سے احرام باندھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی نا سب کے؟ یہی بات یہاں بتائی گئی. مکہ مکرمہ میں نیز میقات، اور مکہ مکرمہ کے درمیان مستقل رہائش پذیر یعنی مقامی باشندوں، اور عارضی طور پر رہائش پذیر یعنی بیرونی حجاج کو حج کے لیے اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھنا چاہیے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها رواه مسلم. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ، اہل شام کے لیے جحفہ، اہل نجد کے لیے قرن المنازل، اہل یمن کے لیے یلملم میقات مقرر فرمائے ہیں. یہ میقات ان ملکوں میں مقیم لوگوں کے لیے بھی ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو حج اور عمرے کے ارادے سے ان اطراف سے آئیں. جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہوں وہ اپنی رہائش گاہ سے ہی احرام باندھیں، حتیٰ کہ اہل مکہ مکہ مکرمہ ہی سے احرام باندھیں. ٹھیک ہے، یعنی اس کی یہ دلیل موجود ہے. مکہ مکرمہ اور میقات کے درمیان رہائش پذیر لوگوں میں اہل حرم یعنی حدود حرم کے اندر رہائش پذیر لوگ اور اہل ہل یعنی حدود حرم سے باہر اور میقات کے اندر رہائش پذیر لوگ دونوں شامل ہیں. ملازمت کی غرض سے آئے ہوئے میقات کے اندر مقیم غیر ملکی حضرات کا شمار بھی مستقل رہائش پذیر یعنی مقامی باشندوں میں ہوگا، کیونکہ ایک سال دو سال کے لیے وہ گئے ہیں تو آلموسٹ ان کا ایک طرح سے گھر ہی ہو گیا وہاں، کیونکہ ان پہ مسافر کے احکام تو نہیں ہیں. اچھا، حرم کا اپوزٹ لفظ ہے ہل، ہل اور حرم. یہ جو نا میقات کے اندر بھی ہل ہے لیکن حرم کی پھر ایک خاص باؤنڈری ہے. وہ باؤنڈری کہاں آتی ہے؟ اگر آپ جدہ سے مکہ کی طرف جائیں تو راستے میں ایک جگہ پر لکھا ہوتا ہے کہ نان مسلمز کو انٹر نہیں ہونے دیا جاتا، کیونکہ حدود حرم شروع ہو گئی. دیکھیں، ایک ہے خانہ کعبہ، پھر اس کے باہر کیا ہے؟ مسجد. قرآن پاک میں اس کے لیے کیا لفظ بولا گیا ہے؟ مسجد الحرام. اور پھر اس کے بعد ایک اور ایریا ہے جو کیا کہلاتا ہے؟ حرم. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ایک اور ایریا ہے وہ کہلاتا ہے میقات. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ اس ایریا میں رہتے ہیں، اس ایریا میں مسجد اور تنیم کے اندر والے، وہ حدود حرم کے اندر رہتے ہیں. یعنی حرم اور میقات کے اندر رہتے ہیں، یہ ہل کا علاقہ ہے اور پوری دنیا ہی ہل ہے. یاد رہے کہ جدہ اور مکہ کے درمیان کوئی میقات نہیں ہے، لہذا حج یا عمرہ کے لیے آنے والے بیرونی حضرات کا جدہ پہنچ کر احرام باندھنا جائز نہیں. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں سے بغیر احرام کے چلے جاتے ہیں، جدہ پہنچ کے احرام باندھتے ہیں، تو وہاں تو کوئی میقات ہے نہیں، آپ یلملم پیچھے چھوڑ آئے. اچھا، قطر، کویت، دمام، ریاض وغیرہ سے بذریعہ کار آنے والے حضرات کو قرن المنازل یا سیل کبیر، طائف اور مکہ کے درمیان میقات پہنچ کر احرام باندھنا چاہیے، جبکہ براستہ ہوائی جہاز جدہ پہنچ کر مکہ مکرمہ آنے والے حضرات کو اپنے شہر یا ملک سے احرام باندھنا چاہیے، البتہ احرام کی نیت اور تلبیہ میقات پر پہنچ کر کہنا چاہیے. ٹھیک، یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جو حج فلائٹ ہے اس میں مثلا جمبو جا رہا ہے، 500-600 لوگ بیٹھے ہوئے، اگر 15 منٹ پہلے سب اپنے احرام باندھنا شروع کریں تو مشکل ہو جائے گی. لیکن اگر آپ عمرے پہ نارمل فلائٹ پہ جا رہے ہیں اور آپ ایئرپورٹ سے باندھ رہے ہیں، سارے جہاز میں تو بسا وقت ایئر کنڈیشنر اتنے ہوتے ہیں جہاز میں فل سپیڈ پر کہ بہت سے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں حرم پہنچنے سے پہلے ہی، تو اس لیے اس میں احتیاط کیا ہے کہ انسان کچھ دیر پہلے بھی پھر چینج کر سکتا ہے. اب یہ جو لفظ لکھا ہوا نا کہ تلبیہ اور احرام، یہ آگے چونکہ واضح ہوگا اس لیے میں ان ٹرمز کو فی الحال چھوڑ رہی ہوں، کیونکہ جب میقات پہ انسان پہنچتا ہے تو نیت بھی کرتا ہے، لباس بھی مخصوص ہوتا ہے اور تلبیہ بھی پکارتا ہے. تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اس کو تلبیہ بولتے ہیں. نمبر 4، جدہ کے مقامی لوگوں کو حج اور عمرہ کے لیے جدہ ہی سے احرام باندھنا چاہیے. نمبر 5، سعودی عرب کے کسی شہر یا غیر ممالک سے کاروبار یا ڈیوٹی کی نیت سے جدہ آنے والے حضرات اپنے کاروبار یا ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعد عمرہ یا حج کا ارادہ کریں تو وہ جدہ ہی سے احرام باندھ لیں. ٹھیک, یعنی مثلا ایک شخص یہاں سے جدہ اپنے کسی ذاتی کام سے گیا ہے, عمرے کی نیت سے نہیں گیا, جاب کرتا ہے مثلا, یہ کئی لوگ جیسے یہاں پر رہتے ہیں پھر وہاں جاب کرتے ہیں, وہ پہلے یہاں سے اپنے گھر جاتے ہیں دو چار دن اپنے کام کر کے پھر عمرے کے لیے جاتے ہیں, تو ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ یہاں سے ہی احرام باندھ کے جائیں, وہ جب گھر پہنچ جائیں اپنے کام کاج سمیٹ لیں پھر جس دن ان کا دل چاہے اس دن چلے جائیں, اور وہ پھر احرام کہاں سے باندھیں گے, وہیں سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کا سعودی عرب میں جانا دراصل اپنے کام سے جانا ہے, ان کا جانا اور ہمارا جانا فرق ہے. حدود حرم میں عارضی طور پر مقیم یعنی بیرونی حضرات کو بوقت ضرورت عمرہ کا احرام حدود حرم سے باہر یعنی ہل میں کسی مقام مثلا تنعیم یا جارانہ جا کر باندھنا چاہیے. ان عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان یردف عائشہ رضی اللہ عنہا ویعمرہا من التنعیم رواہ البخاری. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا کر لے جائیں اور تنعیم سے احرام باندھ کر ان کو عمرہ کرائیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چونکہ پہلا عمرہ جو تھا وہ نہیں کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ ناپاکی کی حالت میں تھی, حیض کی حالت میں تھی, اس لیے جب سب جانے لگے تو وہ رو پڑی کہ میں کیا عمرے کے بغیر جاؤں گی, تو آپ نے پھر ان کے بھائی کے ساتھ ان کو تنعیم پہ بھیجا اور وہ وہاں سے احرام پہن کر آئیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وزٹ کیا تھا؟ دراصل صرف حج اور عمرے کا تھا, اس میں قیام کا ارادہ نہیں تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ بھی ہجرت کر کے گئے جب وہ مکہ آتے تھے تو قیام نہیں کرتے تھے کہ کہیں ان کی ہجرت کا ثواب ختم نہ ہو جائے, وہ اپنے کام سے آتے اور فوراً لوٹ جاتے. تو یہاں پر بھی چونکہ انہیں فوراً واپس جانا تھا اور وہ عارضی طور پر وہاں موجود تھے اس لیے آپ نے ان کو وہاں جانے کا حکم دیا, لیکن وہ لوگ جو بہت دن وہاں جا کر رہ رہے ہوں کئی مہینے تو ان کو بار بار وہاں جا کر تکلف کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے ہی گھر سے یا جہاں بھی وہ رہ رہے ہوں وہاں سے احرام باندھ کر دوبارہ عمرہ کر سکتے ہیں. حج پروازوں میں میقات پر پہنچنے سے قبل میقات کا اعلان کیا جاتا ہے تاکہ جو لوگ احرام باندھنا چاہیں وہ باندھ لیں. عام پروازوں میں اگر جہاز کے عملے کو پہلے سے کہہ دیا جائے تو میقات پہنچنے سے پہلے میقات کی اطلاع دے دی جاتی. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ بقولہ براءۃ من اللہ ورسولہ قال لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين اعتمر من الجعرانة ثم امر ابا بكر على تلك الحجة رواه ابن خزيمة. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک براءۃ من اللہ ورسولہ, کہاں ہے یہ؟ سورۃ توبہ آیت نمبر 1 کی تفسیر کرتے ہوئے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین سے واپس تشریف لائے تو جعرانہ سے احرام باندھ کر عمرہ ادا کیا, پھر حضرت ابو بکر صدیق کو اس کے بعد ادا کیے گئے حج کا امیر مقرر فرمایا. اس کو ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے. جنگ حنین کہاں پر ہوئی تھی معلوم ہے آپ کو؟ حنین کہاں ہے, کس کے قریب ہے؟ یہ طائف کی طرف ہے, تو اس لیے جعرانہ سے انہوں نے احرام باندھا. یاد رہے تنعیم اور جعرانہ میقات نہیں بلکہ حدود حرم سے باہر مکہ مکرمہ کے قریب ترین دو الگ الگ مقامات ہیں جہاں سے حرم شروع ہوتا ہے. تنعیم جدہ کی سمت میں اور جعرانہ طائف کی سمت میں. ٹھیک ہے, غیر ممالک یا سعودی عرب کے کسی شہر سے کاروبار یا عارضی ڈیوٹی کے لیے مکہ مکرمہ آنے والے حضرات کاروبار یا ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعد عمرہ کی نیت کریں تو انہیں جعرانہ یا تنعیم جا کر احرام باندھنا چاہیے.